أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں ظاہری اور باطنی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. بہت سے ایسے امور ہیں کہ انسان ان کی مصلحت سے آگاہی اور آشنائی نہیں رکھتا کہ آیا ان امور کو انجام دیا جائے یا ان اعمال اور افعال سے اجتناب کیا جائے. یہ باطنی اور ظاہری ہدایت ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت سارے امور کی مصلحتوں سے آگاہی حاصل کرتا ہے. بہت سے امور ایسے ہیں کہ مصلحت یہ ہے کہ ان کو انجام دیا جائے اور بہت سے امور ایسے ہیں کہ ان کی مصلحت یہ ہے کہ ان کو انجام نہ دیا جائے. ظاہری ہدایت تو ہمارے پاس شریعت کی شکل میں موجود ہے جو کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے. اور باطنی ہدایت ہمارے اندر پروردگار نے عقل کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے. اب یہ دو قسم کی ہدایتیں انسان کو متوجہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سے امور کو انجام دینا چاہیے اور کون سے افعال اور اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ انسان کے پاس اختیار موجود ہے کہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان ظاہری اور باطنی ہدایتوں کے باوجود ان کے برعکس کام کو انجام دے. سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو خدا کی فراہم کردہ ہدایت کو استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ ظاہری ہدایت ہو چاہے وہ باطنی ہدایت ہو ان امور کو کیونکہ جو اس کے لیے مصلحت رکھتے ہیں ان کو انجام دیں اور وہ امور کے جن کی مصلحت نہیں ہے ان سے اجتناب کرے. انہی امور میں سے ایک اہم ترین امر کہ جس کی طرف انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ظاہری شریعت بھی اس کے اوپر تاکید کرتی ہے اور انسانی عقل بھی اس طرف انسان کو متوجہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے, وہ احسان ہے. احسان یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تین قسم کے امور ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یعنی ان امور کو انجام دینے کی وجہ سے انسان لمبی عمر اور عافیت پاتا ہے. پہلا عمل نماز میں طولانی سجدوں اور رکوع کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا عمل دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھنا. اور تیسرا عمل دوسروں پر احسان کرنا. احسان تمام نیک اعمال کی چابی شمار کی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ پلٹ کر خود انسان ہی کو ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کے فوائد اگلی نسلوں کو بھی منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر آپ احسان کریں گے آپ کی یہ نیکی اور یہ خوبی سات نسلوں تک منتقل ہوگی. اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا کہ فرعون کو اتنی لمبی فرصت دینے کی کیا وجہ ہے. جو وجہ بیان کی گئی ان میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ فرعون لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتا تھا. احسان کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے بلکہ احسان دوسروں کے امور کی اصلاح کرنا, ان کے لیے خیر خواہ ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 25 مرتبہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات اس جملے کو ادا کرے تو تمام مومنین اور مومنات جو گزر چکے ہیں اور تا قیامت جتنے بھی مومنین اور مومنان آنے والے ہیں ان کی تعداد کے برابر پروردگار اس شخص کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کا زبانی کسی کی خیر خواہی چاہنا اتنے عظیم ثواب کا باعث بنتا ہے. انسان کو کوئی بھی موقع کسی اور کے اوپر احسان کرنے کے حوالے سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ اگر وہ دوسرے کے اوپر احسان نہیں کر سکتا تو اپنے اوپر احسان ضرور کرے. جی ہاں, اپنے اوپر احسان یعنی تمام نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا، یہ انسان کا اپنے اوپر احسان کرنا ہے۔ البتہ دوسروں پر احسان کرنا بھی اپنے اوپر ہی احسان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں معصوم یہاں پر یہ دعا مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہم حبب الیہ فیہ الاحسان، اے معبود آج کے دن نیکی کو انجام دینا میرے لیے محبوب قرار دے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 7 میں پروردگار یوں خطاب فرماتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساءتم فلاحا، کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ نیکی تمہارے لیے ہی ہے، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو یہ تمہارے ہی خلاف ہے۔ جس طرح انسان کو نیکی کا بدلہ خود اسی کو ملتا ہے، اسی طرح اگر انسان برائی انجام دے تو اس کا نقصان بھی انسان ہی کو ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں کئی داستان جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں، ایک یہودی خاتون کی داستان نقل کی جاتی ہے کہ وہ ایک مسلمان سے دشمنی کی وجہ سے چاہتی ہے کہ اس کو ہلاک کر دے، اور اس کے لیے حلوہ اور روٹیاں کچھ تیار کرتی ہے اور اس میں زہر ملا کے اس کے لیے پیش کرتی ہے۔ وہ مسلمان شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ کھانا لے لیتا ہے۔ اس نے کیونکہ سفر پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ان روٹیوں کو اور حلوے کو ساتھ رکھ لیتا ہے۔ ابھی وہ شہر سے باہر ہی نکلتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دو جوان خستہ حالت میں اور تھکے ہوئے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دو، ہماری حالت بہت خراب ہے، ہم بہت شدت سے ہمیں بھوک لگی ہے اور ہمیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان فوراً اس کو جو کھانا جو اس کو بوڑھی خاتون نے دیا تھا اس کی ان دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، نتیجہ تن وہ کھاتے ہیں اور فوراً ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص پریشان ہوتا ہے، واپس جاتا ہے، جناب رسول خدا کو سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ نتیجہ تن معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو جوان اس یہودی خاتون ہی کے بیٹے تھے۔ جس طرح اہل اطاعت اور مطیع لوگوں سے محبت اور خود اطاعت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح معصیت سے نفرت اور اہل معصیت لوگوں سے نفرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان دل سے معصیت سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہوتا ہے، لیکن بعض عوامل کی وجہ سے، بعض وجوہات کی بنا پر وہ اس برائی کو، اس گناہ کو انجام دے دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس برائی کو انجام دیتا ہے، اس کے دل میں کیونکہ اس برائی کی نفرت ہوتی ہے، اس میں فوراً ہی احساس شرمندگی پیدا ہو جاتا ہے اور ندامت کے ساتھ وہ دوبارہ سے خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کا خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دل سے وہ برائی سے اور معصیت سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہ شخص ندامت کی حالت میں، شرمندگی کی حالت میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اور یہی بات اس کے لیے باعث نجات ہوتی ہے۔ اسی لیے معصوم یہاں پر یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وَقَرِّحْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے میرے معبود آج کے دن گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بسا اوقات عاصی اور گناہگار شخص جنت کا مستحق قرار پاتا ہے اور مطیع اور خدا کا فرمانبردار شخص دوزخ کا مستحق قرار پاتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ شخص کے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اور نادم ہو جائے اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے اور اس سے توبہ کرے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کو جنت کا مستحق قرار دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو عبادت گزار تھا، مطیع تھا، لیکن اپنی اطاعت پر مغرور ہو گیا، اور یہی غرور باعث بنا کہ اس کو دوزخ کی آگ تک لے جائے۔ اب ایسے میں سمجھدار انسان پہلے مرحلے پر یہ چاہے گا کہ پروردگار مجھ سے گناہ اور عصیان سرزد ہی نہ ہو، میں کسی گناہ کا مرتکب نہ ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی وجہ سے، غفلت سے، بھول چوک کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بالآخر کسی گناہ کا مرتکب ہو بھی گیا ہوں، تو پروردگار میرے لیے وہ اسباب مہیا فرما کہ میں اپنے آپ کو تیرے عذاب سے بچا سکوں، اور وہ اسباب جو مجھے عذاب سے بچا سکیں گے وہی احساس شرمندگی ہے، خدا کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام معصوم فرماتے ہیں کہ وحرم علیہ فیہ السخط والنیران، کہ اے پروردگار آج کے دن اپنے غیظ و غضب کو مجھ پر حرام قرار دے دے، بعونک کا یا غیاث المستغیثین، اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادوں کے فریاد رس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.